अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 12 मरीज दम तोड़ गए हैं, जबकि 400 से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। भारत में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 32 लाख से तजावज कर गई है। कोरोना से मुतासर मुल्कों की आलमी फहरिस्त में अमरीका पहले, ब्राजील दूसरे और भारत तीसरे नंबर पर है। फ्रांस में नवंबर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का खदशा है। खबरें अब तफसील के साथ। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि हिजब इख्तलाफ पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की पाबंदियों से निकालने के हुकूमती इकदाम को मुतासर कर रही है, क्योंकि इन रहनुमाओं के मफादात मुल्क के मफादात से मुतसादिम हैं। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि FATF से मुतालिक सेनेट से मुस्तरद शुदा बिल को मंजूर करवाने के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाएंगे, जबकि हिजब इख्तलाफ का कहना है कि हुकूमत FATF की आड़ में पाकिस्तान को पुलिस स्टेट बनाना चाहती है, ताकि हिजब मुखालिफ रहनुमाओं को इंतकाम का निशाना बनाया जा सके। पाकिस्तान की वजारत खजाने के मुताबिक मुल्क के मजमू कर्ज का हजम 36 खरब रुपए तक पहुंच चुका है, जो कौमी पैदावार यानी GDP का 87% बनता है। पाकिस्तान के आईन के मुताबिक हुकूमत GDP के 60% से ज्यादा कर्ज हासिल नहीं कर सकती। ताहम इक्तिसादी माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान कर्जों और अदायगियों के हवाले से मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है, ऐसे में GDP के 60% की हद काबिल अमल नहीं रह सकती। अफगानिस्तान से मुल्लिका कबायली जिले खैबर के दूरअफ्तादा वादी तीरा के सरहदी इलाके राजकाल से दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई से बेघर होने वाले लोगों की वापसी के लिए पिछले जून के वस्त से जारी एहतजाजी धरना बुध के रोज 57वें दिन दाखिल हो गया। इत्तलात के मुताबिक पेशावर से चंद किलोमीटर के फासले पर जारी इस एहतजाजी धरने से अभी तक सूबाई हुकूमत ने किसी किस्म का कोई राबता कायम नहीं किया है। सिंध के मुख्तलिफ अजला समेत सूबाई दारुलहुकूमत कराची में शदीद बारिशों से निजामे जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गया है। महकमे मौसमियात का कहना है कि शहर में रवामा बारिश का 36 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है, जबकि मजीद बारिशों की भी पेशगोई की जा रही है। हुक्काम के मुताबिक 2 माह में बारिशों से अब तक कराची में 30 अफराद हलाक हो चुके हैं। उधर वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने तस्लीम किया है कि सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल इंतहाई खराब है। ताहम उनका कहना है कि सूबाई हुकूमत मुतासर अफराद की हर मुमकिन मदद की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान के दौरे पर आए अफगान तालिबान के वफद ने इस्लामाबाद में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी समेत आला हुक्काम से मुलाकात की। दफ्तर खारजा के बयान के मुताबिक मुलाकात में अफगानिस्तान की सियासी सूरतेहाल और बैनल अफगान मुजाकरात पर तबादला ख्याल हुआ। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि मंगल को पाकिस्तान के दफ्तर खारजा में होने वाली इस मुलाकात में अफगान तालिबान के वफद ने वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को अमरीका और तालिबान के दरमियान तय पाने वाले माहदे पर अमल दरामद से मुतालिक पेशरफ्त से आगाह किया। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे। इस मौके पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए बैन अफगान अमन मुज़ाकरात के जल्द इनेकाद का ख्वाह है। तालिबान का ये वफद एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान का दौरा कर रहा है जब अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान कैदियों की रिहाई के मामले पर इख्तलाफात पाए जाते हैं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के कायम मकाम वजीर खारजा हनीफ अतमार ने एक इंटरव्यू के दौरान तालिबान पर जोर दिया है कि वो लचक का मुजाहरा करें। अफगान अहदेदारों ने बताया है कि परवान सूबे के मरकज चारीकर में गुज़श्ता रात अचानक आने वाले सैलाब में कम अज कम 72 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 95 जख्मी हुए हैं। वजारत सेहत ने 5 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई है। खबरें खत्म हुई।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد امید سے آپ نے خبریں سنی، اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں۔ پاکستان جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس رپورٹ سے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حزب اختلاف پاکستان کو فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ سے نکالنے کے حکومتی اقدامات کو متاثر کر رہی ہے، کیونکہ ان رہنماؤں کے مفادات ملک کے مفادات سے متصادم ہیں۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں کہ ایف اے ٹی ایف سے متعلق سینٹ سے مسترد شدہ بل کو منظور کروانے کے لیے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلائیں گے، جبکہ حزب اختلاف کا کہنا ہے کہ حکومت ایف اے ٹی ایف کی آڑ میں پاکستان کو پولیس اسٹیٹ بنانا چاہتی ہے تاکہ حزب مخالف کے رہنماؤں کو انتقام کا نشانہ بنایا جا سکے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے علی فرقان۔
ٹویٹر پر اپنے بیان میں عمران خان نے کہا کہ سینٹ میں اپوزیشن نے ایف اے ٹی ایف سے متعلق قانون سازی کے دو اہم اینٹی منی لانڈرنگ اور اسلام آباد وقف املاک بل مسترد کیے۔ خیال رہے کہ منگل کو حزب اختلاف نے ایف اے ٹی ایف سے متعلق قومی اسمبلی سے منظور دو قانونی بل ایوانِ بالا میں مسترد کر دیے تھے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کے گرد احتساب کا گھیرا تنگ ہو رہا ہے، تو یہ لوگ اپنی کرپشن کی رقم بچانے کے لیے پارلیمنٹ کو کام سے روکنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حزب اختلاف نے پہلے کورونا سے نمٹنے کی حکومت کی مؤثر حکمت عملی کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی، اور اب ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکلنے کی پاکستان کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم کے اس بیان پر رد عمل دیتے ہوئے سینٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی پارلیمانی سربراہ شیر رحمان نے کہا کہ سینٹ میں دو حکومتی بل کی مخالفت اس لیے کی کیونکہ اس میں پولیس اور تفتیش کاروں کو وارنٹ کے بغیر گرفتاری کا اختیار دیا گیا تھا، جو کہ کسی صورت ایف اے ٹی ایف کا مطالبہ نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم عمران خان کے ٹویٹ کے جواب میں شیر رحمان کا کہنا تھا کہ ایسے قوانین کا دفاع تنگ نظر جمہوریت میں بھی نہیں کیا جا سکتا، جو کہ سفاکانہ ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس سے قبل سینٹ نے ایف اے ٹی ایف سے متعلقہ دو قانونی بل، اینٹی منی لانڈرنگ اور اسلام آباد وقف املاک بل، مسترد کر دیے۔ حزب اختلاف کا اعتراض تھا کہ حکومت نے ان بلوں کو ایوان میں منظوری کے لیے پیش کرنے سے پہلے پارلیمانی تقاضے پورے نہیں کیے۔ بحث کے بعد چیئرمین سینٹ نے بل پیش کرنے کی رولنگ دی تو سینیٹر شیر رحمان نے کہا کہ ہم پاکستان کے لیے تعاون کرتے رہے ہیں۔
پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت کو آپ کھڑے ہو کے صبح شام ذلیل کرتے ہیں، ہدف بناتے ہیں اپنی شدید تنقید کا۔ اب یہ بات ہو چکی ہے، جو کوآپریشن کی تھی پاکستان کے لیے کوآپریشن کی تھی ہم نے، لیکن بار بار ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے ان کے فرنٹ رو میں، ذمہ دار انسان کھڑا ہوتا ہے منسٹر، اور پھر دوسرا کچھ اور کہتا ہے۔ نہیں چیئرمین صاحب، دس موشن ول بی ڈیفیٹڈ۔
چیئرمین سینٹ نے بل ایوان میں منظوری کے لیے پیش کیے تو حزب اختلاف کے اراکین کی اکثریت والے ایوان نے انہیں مسترد کر دیا۔ وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز نے بل مسترد ہونے کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی مفاد کی قانون سازی کو ذاتی مفادات کی بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے۔ شبلی فراز نے کہا کہ حکومت ایف اے ٹی ایف سے متعلق قانونی بل کی منظوری کے لیے قانون میں دستیاب راستے کے مطابق پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلائے گی۔
تو یہ جو اپوزیشن ہے وہ اپنے لیڈران کو بچانے کے لیے، انہوں نے ہمیں یہی توقع تھی کہ وہ اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ یہ بدقسمت ہی ہے کیونکہ یہ جو لیجسلیشن تھی ملک کے لیے تھی، اور اس کو ذاتی سیاست کی بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے، جو کہ انشاءاللہ ہم کامیاب نہیں ہونے دیں۔
خیال رہے کہ آئین کے تحت حکومت کو اختیار حاصل ہے کہ کسی ایک ایوان سے مسترد ہونے پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا کر قانون سازی کی جا سکتی ہے۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
افغانستان سے ملحق قبائلی ضلع خیبر کے دور افتادہ وادی تیرہ کے سرحدی علاقے راجگال سے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی سے بے گھر ہونے والے لوگوں کی واپسی کے لیے جاری دھرنا 57 دن سے جاری ہے۔ پشتون تحفظ تحریک کے سربا منظور پشتین نے ساتھیوں سمیت بدھ کے روز احتجاجی دھرنے میں شامل مظاہرین سے اظہار یکجہتی کے لیے جمرود کا دورہ کیا اور مظاہرین سے خطاب میں حکومت سے نقل مکانی کرنے والے تمام قبائلیوں کی واپسی کا بھی مطالبہ کیا۔ ادھر حکام کا کہنا ہے کہ بحالی کے اقدامات مکمل ہونے کے بعد نقل مکانی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
افغانستان سے ملکہ قبائلی ضلع خیبر کی دور افتادہ برپوش وادی تیرہ سے نقل مکانی کرنے والے لوگوں کی واپسی کے لیے احتجاجی دھرنا بدھ کو 57 روز داخل ہوا۔ پشاور کے قریب باب خیبر کے مقام پر یہ احتجاجی دھرنا مختلف سیاسی جماعتوں سے منسلک عہدیداروں اور قبائلی رہنماؤں نے پچھلے جون کے وسط سے متفقہ طور پر شروع کیا ہے۔ پشتون تحفظ تحریک کے سربراہ منظور پشتین نے بدھ کے روز احتجاجی دھرنے کے شرکا سے یکجہتی کے اظہار کے لیے ساتھیوں سمیت جمرود کا دورہ کیا اور وہاں پر مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے حکومت سے نہ صرف وادی تیرہ کے راجگار بلکہ دیگر قبائلی علاقوں سے فوجی کاروائیوں کے دوران نقل مکانی کرنے والوں کی واپسی اور عسکریت پسندی سے متاثر ہونے والوں کی بحالی کا بھی مطالبہ کیا۔ احتجاجی دھرنے میں شریک جماعت اسلامی کے رہنما زرغن شاہ آفریدی نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا،
جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 15 سے قبائلی علاقے میں دہشت گردی سے جو لوگ متاثر ہوئے ہیں وہ بے گھر ہو گئے ہیں اور ان کے گھر بار سارے عملہ کو نقصان پہنچے تباہ ہو گئے ہیں، تو اسی سلسلے میں ہم قوم کو کھیل قابلہ ہے قبائلی میں ان کی ابھی تک نہ قرار دی گئی ہے اور نہ ان کو اپنے علاقے کو چھوڑ رہے، تو اس وجہ سے کک کھیل قابلے کے لیے ہم تمام سیاسی جماعتوں سے اتحاد کر کے ہم یہاں
پہ اور ان کی بحالی چاہتے ہیں۔ زرغن شاہ آفریدی کا کہنا ہے کہ نہ صرف وادی تیرہ کے علاقے راجگال سے نقل مکانی کرنے والے کوکی خیل قبیلے کے 18,000 افراد کی واپسی نہیں ہوئی ہے بلکہ تحصیل باڑہ کے ملک دین خیل اور تحصیل لنڈی کوتل کے زہا خیل قبیلوں سے تعلق رکھنے والے ہزاروں قبائل بھی متاثرین اور بے گھر افراد میں شامل ہے۔ ضلع خیبر کی قبائلی رہنما کا شکوہ ہے،
یہ علاقہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہے اور اس کا منتظم اعلیٰ جو وزیر اعلیٰ ہے، گورنر جو ہے یا باقی دیگر لوگ جو ہے کسی نے ہمارے ساتھ رابطہ نہیں کیا، تو یہ افسوس کی بات ہے کیونکہ اب فاٹا جو ہے ختم ہو گیا ہے اور اب خیبر پختونخوا کا حصہ ہے۔
خیبر پختونخوا کابینہ میں شامل وزیر ثقافت شوکت علی یوسفزئی نے صوبائی حکومت کا موقف بیان کرتے ہوئے کہا،
اصل ایشو جو بنا بعد میں وہ یہ بنا کہ کافی لوگوں کی رجسٹریشن نہیں ہوئی تھی، کوئی کنفرمیشن نہیں ہو رہی تھی، وہ بھی ایک ایشو تھا، لیکن ابھی بھی کافی کوشش ہو رہی ہے، انشاءاللہ تعالی اس ایشو کو جلد حل کر دیا جائے گا۔
خیبر پختونخوا کی قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے پی ڈی ایم اے کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ نقل مکانی کرنے والوں کی واپسی کا عمل بتدریج جاری ہے اور کوکی خیل قبیلے کے متاثرہ خاندانوں کی واپسی بھی جلد مکمل ہو جائے گی۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
سندھ کے مختلف اضلاع سمیت صوبائی دارالحکومت کراچی میں شدید بارشوں سے نظام زندگی درہم برہم ہو کر رہ گیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر میں رواما بارش کا 36 پرانا ریکارڈ ٹوٹا ہے، جبکہ مزید بارشوں کی بھی پیشگوئی کی جا رہی ہے۔ حکام کے مطابق 2 میں بارشوں سے اب تک کراچی میں 30 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ادھر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے تسلیم کیا ہے کہ صوبے کے مختلف علاقوں میں صورتحال انتہائی خراب ہے، تاہم ان کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت متاثرہ افراد کی ہر ممکن مدد کی کوشش کر رہی ہے۔ تفصیل جانتے ہیں کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں۔
کراچی میں موسلا دھار بارشوں سے آنے والے اربن فلڈنگ سے نظام زندگی درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے۔ تیز اور مسلسل بارشوں نے اگست میں ہونے والی بارشوں کا 36 پرانا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق رواما اب تک کراچی کے شاہ فیصل ایئر بیس پر 345 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی جا چکی ہے، جو اس سے قبل 1984 میں 298 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی تھی۔ تیز بارشوں کے باعث نشیبی علاقوں میں کئی فٹ پانی کھڑا ہو گیا ہے۔ سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں میں ملی ندی کے اطراف میں آباد بستیاں شامل ہیں، جہاں تھڈو ڈیم اوور فلو ہونے کے باعث پانی کا بڑا ریلا گھروں میں داخل ہو گیا، جس کی وجہ سے ہر سو تباہی پھیلی ہوئی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ شدید سیلابی ریلا ان کے گھر بار، گاڑیاں اور دیگر سامان بہا کر لے گیا۔
کسی کا کچھ بھی نہیں بچا ہے گھروں کے اندر۔ ابھی تک کوئی ایسا سرکاری نمائندہ یا کوئی مطلب جو ہوتے ہیں یہاں کے، کوئی بھی نہیں آیا ہے، بیچارے خود اپنی مدد خود کر رہے ہیں۔
نقصان یہ سارا فرنیچر وغیرہ ہر چیز ہماری ڈوب گئی، پانی گھر میں کچھ نہیں بچا، ایسا نیچے جو بھی کوشن تھا سارا خالی ہو گیا پانی۔
شدید بارش کی وجہ سے صوبائی دارالحکومت میں اہم سڑکیں تباہی کا شکار ہیں، جبکہ ریلوے اور ہوائی جہازوں کی آمد و رفت کا نظام بھی بری طرح متاثر ہوا ہے۔ کراچی کے علاوہ سندھ کے دیگر اضلاع جن میں ٹھٹہ، بدین، سجاول، تھرپارکر، عمر کوٹ، دادو، چامشورو، مٹیاری، میرپور خاص، ٹنڈو الیار اور ٹنڈو محمد خان بھی بارشوں سے شدید متاثر ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے تسلیم کیا ہے کہ کئی علاقوں میں صورتحال بے حد خراب ہے، تاہم انہوں نے دعویٰ کیا کہ کراچی میں 2007 کی بارشوں کے مقابلے میں کم تباہی ہوئی ہے اور حکومت نے اس صورتحال میں بہتر پرفارم کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ بارش کی تباہ کاریوں سے بچاؤ کے لیے مختلف ترقیاتی اسکیمز فنڈز کی عدم فراہمی کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوئیں۔
90 سال پہلے جو ریکارڈز موجود ہیں اتنی بارش کراچی شہر میں، جہاں پہ ریکارڈنگ پراپر ہوتی ہے رہی ہے، نہیں ہوئی، اور اگر وہاں بارش ہوئی تو باقی جگہوں پہ بھی اتنی ہی بارش ہوئی ہے۔ 2007 میں جیسے کراچی میں بارش ہوئی تھی تو 200 لوگوں کی جانیں گئی تھی، اس وقت بھی بہت جان ہوئی ہے، لیکن کمپیریزن میں بارش کی انٹینسٹی دیکھتے ہوئے بہتر فارم کیا ہے۔ میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ پچھلے 2 سالوں سے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہمارے پلانز جو ہیں وہ سارے اسٹینڈ اسٹل پہ یا رک گئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 سال سے کلیکشنز ایف پی آر کرتا ہے وہ سٹیگننٹ ہوئی ہے۔
ادھر کراچی میں بارشوں کے بعد پیدا شدہ صورتحال سے نمٹنے، لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچانے کے لیے فوج بھی امدادی سرگرمیوں میں حصہ لے رہی ہے، جس کے لیے بوٹس کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ملیر کے علاوہ سرجانی ٹاؤن، محمود آباد، بلوچ کالونی، اورنگی ٹاؤن، کورنگی اور لانڈی کے علاقے بارشوں سے شدید متاثر ہوئے ہیں، جہاں امدادی سرگرمیاں تیزی سے جاری ہیں۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان کی وزارت خزانہ کے مطابق ملک کے مجموعی قرض کا حجم 36 ٹریلین روپے تک پہنچ چکا ہے، جو کہ قومی پیداوار یعنی جی ڈی پی کا 87% بنتا ہے۔ پاکستان کے آئین کے مطابق حکومت جی ڈی پی کے 60% سے زائد قرض حاصل نہیں کر سکتی، تاہم اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان قرضوں اور ادائیگیوں کے حوالے سے مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے، ایسے میں جی ڈی پی کے 60% کی حد کامل عمل نہیں رہ سکتی۔ قرضوں میں اضافے اور اس کی وجوہات کے بارے میں رپورٹ کر رہے ہیں اسلام آباد سے ہمارے علی فرقان۔
وزارت خزانہ کے ترجمان محسن چاندنا کے مطابق رواں سال جون کے اختتام پر حکومتی قرض 36 کھرب روپے تک پہنچ گیا ہے، جو کہ ملکی مجموعی پیداوار کا 87% بنتا ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ حکومتی قرض جی ڈی پی کی مقرر حد سے تجاوز کیا گیا ہو، بلکہ گزشتہ 2 حکومتوں میں بھی یہ حد عبور ہوتی رہی ہے، اور مسبقنون کے دور حکومت میں مجموعی قرض جی ڈی پی کا تقریباً 73% تک رہا ہے۔ ماہر معاشیات اور وزیر اعظم کی معاشی مشاورتی کونسل کے رکن ڈاکٹر اشفاق حسن کہتے ہیں کہ حکومتی قرض جی ڈی پی کے 60% تک کی حد کی گزشتہ ایک دہائی سے خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اقتصادی امور کے ماہر ڈاکٹر شکیل رامے کہتے ہیں کہ حکومت کو قرض کا حصول اس لیے بھی کرنا پڑا کہ پرانے قرض اور سود کی ادائیگی کرنا تھی، جبکہ کرونا وائرس کے باعث عوامی ریلیف کے لیے بھی حکومت کو اضافی قرض لینا پڑا۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ قرض کے حصول کے حوالے سے جی ڈی پی کے 60% کی حد معمول کے حالات کے لیے ہے۔
اب بہت سارے ممالک ہیں دنیا میں جن کا 60% سے بہت زیادہ ہے۔ ابھی آپ دیکھیں جو امریکہ کی پریڈکشن آ رہی ہے وہ کہہ رہے کہ شاید ان کا 100% سے زیادہ ہو جائے، جو ان کا جی ڈی پی ٹو ریشیو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو ہے، اس کی وہ یہی وجہ بتا رہے ہیں کہ اکانومی کی بیڈ پرفارمنس ہے۔ تو یہ جو ابھی آئیڈیل چیز ہے اس میں ہونا تو ہونا ہی چاہیے، قرض کم سے کم ہونے چاہیے، اور اس کے لیے آپ کی پروڈکشن بیس جو ہے وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ اب پروڈکشن بیس کو اسٹرانگ کرنے کی جتنی گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے اس کے ریزلٹ ابھی مسکر کریم میں نظر نہیں آئیں گے۔
ملک کے مجموعی قرض میں اضافے کے حساب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اپنے پہلے 2 سال میں قرضوں کے بوجھ میں 11 ارب ڈالر کا اضافہ کیا ہے، جو کہ ملک کے مجموعی قرض میں 45% اضافہ ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق گزشتہ 2 سال میں 11.35 ارب ڈالر کا اضافی قرض حاصل کیا گیا ہے۔ وزارت خزانہ کے ترجمان کے مطابق قرضوں میں یہ اضافہ حاصل کردہ قرضوں پر سود کی ادائیگی اور اس سے متعلق اخراجات کے لیے ہے، جو کہ حاصل قرض کا 42% بنتا ہے، جبکہ 31% اضافہ روپے کی قدر میں کمی کی وجہ سے ہوا ہے۔ ڈاکٹر اشفاق حسن کہتے ہیں کہ معیشت پر قرضوں اور واجبات کے بوجھ کی ایسی صورتحال ہے کہ وہ اسے دوسری آخری دہائی کہیں گے، اور ان کے بقول اس سے قبل ایسی معاشی صورتحال سن 1999 میں تھی۔
اس کرونا کی وجہ سے فائدہ یہ ہوا کہ پچھلے 6-7 مہینے سے IMF کا پروگرام سسپینڈڈ ہے، اور اس سسپینشن کی وجہ سے ایک سینس آف اسٹیبلٹی آپ کو نظر آ رہی ہے، جو پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ٹرن اراؤنڈ ہو گیا ہے۔ یہ جو باتیں وہ کر رہے ہیں وہ مرہون منت ہے IMF کے پروگرام کے سسپینشن کی۔ جس دن یہ IMF کا پروگرام بحال ہو گیا، پھر وہ بجلی کی قیمت بڑھے گی، پھر وہ گیس کی قیمت بڑھے گی، پھر وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا، اور پھر کرنسی پہ دباؤ ہوگا۔
خیال رہے کہ وزیر اعظم عمران خان پاکستان کی معیشت کو درست راہ پر گامزن قرار دیتے ہیں، اور سوار کو مالی سال کے پہلے ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ میں 42,40,00,000 اضافے کی خبر بھی سنائی۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان کے دورے پر آئے افغان طالبان کے وفد نے اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سمیت اعلی حکام سے ملاقات کی۔ دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق ملاقات میں افغانستان کی سیاسی صورتحال اور بین الافغان مذاکرات پر تبادلہ خیال ہوا۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا کہ منگل کو پاکستان کے دفتر خارجہ میں ہونے والی اس ملاقات میں افغان طالبان کے وفد نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے معاہدے پر عمل درآمد سے متعلق پیش رفت سے آگاہ کیا۔ ملاقات کے دوران پاکستان کی خفیہ ایجنسی انٹر سروسز انٹیلیجنس کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی موجود تھے۔ اس موقع پر شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے بین الافغان امن مذاکرات کے جلد انعقاد کا خواہاں ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان کا شروع ہی سے یہ موقف رہا ہے کہ افغانستان کے مسئلے کا دیر پا حل بین الافغان مذاکرات سے ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اس عمل میں اپنا مصالحانہ کردار ادا کرتا رہے گا۔ دوسری طرف افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ حنیف اتمر نے ایک انٹرویو کے دوران طالبان پر زور دیا کہ وہ لچک کا مظاہرہ کریں۔ حنیف اتمر کے بقول افغان حکومت نے اپنے وعدے پر عمل کرتے ہوئے طالبان کے 5,000 قیدیوں کو رہا کیا ہے جن کا طالبان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ان کے بقول افغان حکومت طالبان کے مزید قیدی رہا کرنے پر تیار ہے اگر طالبان بھی اپنی تحویل میں موجود افغان حکومت کے قیدیوں کو رہا کریں۔ تاہم حنیف اتمر کے بقول علاقائی اور بین الاقوامی شراکت داروں کے تعاون سے یہ معاملہ سلجھ سکتا ہے۔ دوسری جانب طالبان کا اصرار یہی ہے کہ قیدیوں کی رہائی کے لیے انہوں نے جو فہرست افغان حکومت کو دی تھی اسی کے تحت تمام قیدیوں کی رہائی کا عمل مکمل ہونا چاہیے۔ افغان عہدیداروں نے بتایا ہے کہ پروان صوبے کے مرکز چلیکر میں گزشتہ رات اچانک آنے والے سیلاب میں کم از کم 72 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 95 زخمی ہوئے۔ وزارت صحت نے 5 افراد کی حالت تشویشناک بتائی ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کی وزارت کے ایک ترجمان احمد تمیم عظیمی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اچانک آنے والے سیلاب میں 300 مکانات بھی تباہ ہوئے۔ حکام کے مطابق اموات کے اعداد و شمار میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ وزارت کے ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 2 روز میں دوسرے صوبوں میں 5 افراد ہلاک اور 23 زخمی ہوئے ہیں۔ افغانستان کی پہلی فلم ڈائریکٹر اور اداکارہ سبا سحر نامعلوم افراد کی فائرنگ کے نتیجے میں زخمی ہو گئیں۔ سعدیہ زیبرانجا تفصیل بتاتی ہیں۔
افغانستان کی پہلی فلم ڈائریکٹر اور اداکارہ سبا سحر نامعلوم افراد کی فائرنگ کے نتیجے میں زخمی ہو گئی ہیں۔ منگل کو کابل میں حملے کے بعد دوران علاج وہ کوما میں چلی گئی تھیں، جس کے بعد 20 گھنٹے بعد بدھ کی صبح انہیں ہوش آیا۔ خبر سا ادارے رائٹرز کے مطابق 3 نامعلوم مسلح ہمراہ آوروں نے سبا سحر کو اس وقت نشانہ بنایا جب وہ اپنے بیٹے کے ہمراہ کار میں سوار تھیں۔ اداکارہ سبا کے ہمراہ ان کا ڈرائیور اور 2 محافظ بھی تھے۔ فائرنگ سے وہ اور ان کے محافظ زخمی ہوئے جبکہ بچہ اور ڈرائیور محفوظ رہے۔ پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں، تاہم واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ سبا سحر کے شوہر ایمل زکی نے رائٹرز کو بتایا ہے کہ سبا کے پیٹ میں 4 گولیاں لگیں، جس کے بعد وہ کوما میں تھیں اور تقریباً 20 گھنٹے بعد انہیں ہوش آیا ہے۔ ان کے بقول سبا کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ سبا سحر فلم ڈائریکٹر اور اداکارہ ہونے کے ساتھ ساتھ باقاعدہ تربیت یافتہ سینئر پولیس افسر بھی رہ چکی ہیں۔ وہ اب تک کئی دستاویزی اور فیچر فلمز بنا چکی ہیں۔ سبا سحر طالبان کی شدید ناقد بھی ہیں اور قدامت پسند مردوں کے سماجی اور سیاسی کرداروں پر بھی تنقید کرتی رہی ہیں۔ سعدیہ زبرانجھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بھارت کی قومی تحقیقاتی ایجنسی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے ضلع پلوامہ میں کیے گئے خودکش حملے کے معاملے میں جموں کی ایک خصوصی عدالت میں فرد جرم داخل کی ہے۔ اس حملے میں بھارت کی وفاقی پولیس فورس سی آر پی ایف کے 40 اہلکار موقع پر ہلاک اور 8 شدید زخمی ہو گئے تھے، جبکہ واحد خود کش بمبار عادل احمد ڈار جو ایک مقامی عسکریت پسند تھا مارا گیا تھا۔ 13,800 صفحات پر مشتمل این آئی اے کی چارج شیٹ میں کلعدم جیش محمد کے پاکستان میں مقیم سربراہ مسعود اظہر، ان کے دو بھائیوں عبدالرؤف اصغر اور عمار البی اور ایک قریبی رشتے دار محمد عمر فاروق اور خود کش بمبار عادل احمد ڈار سمیت 19 افراد کو ملزمان کے طور پر شامل کیا گیا ہے۔ الزام لگایا گیا ہے کہ حملہ کرنے کی سازش پاکستان میں مقیم جیش محمد کی قیادت نے کی، جسے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی پشت پناہی حاصل رہی ہے۔ پاکستان نے این آئی اے کے ان الزامات اور دعووں کے بارے میں تاحال کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، تاہم پلوامہ حملے کے بارے میں اس کا یہ موقف رہا ہے کہ یہ ایک قابل تشویش واقعہ تھا، لیکن اس کے ساتھ پاکستان کو جوڑنا سراسر غلط اور جھوٹا الزام ہے۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
بھارت کی قومی تحقیقاتی ایجنسی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی یا این آئی اے نے فروری 2019 میں جموں کشمیر کے جنوبی ضلع پلوامہ میں کیے گئے خودکش حملے کے معاملے میں جموں کی ایک خصوصی عدالت میں فرد جرم داخل کی ہے۔ 13,800 صفحات پر مشتمل چارج شیٹ میں ایجنسی نے جن 19 افراد پر حملہ کرنے کے الزامات عائد کیے ہیں ان میں پاکستان میں مقیم کالعدم جیش محمد کے سربراہ مولانا مسعود اظہر، ان کے دو بھائی اور خود کش بمبار عادل احمد ڈار بھی شامل ہیں۔ باقی ملزمان میں سے 11 کا تعلق بھارتی زیر انتظام کشمیر سے اور 3 کا پاکستان سے ہے۔ 14 فروری 2019 کی سہ پہر کو بھارتی زیر انتظام کشمیر کی گرمائی صدر مقام سری نگر سے 25 کلومیٹر جنوب میں واقع لتھپورا کے مقام پر سری نگر جموں شاہراہ پر کیے گئے خودکش حملے میں بھارت کے وفاقی پولیس فورس سی آر پی ایف کے 40 اہلکار موقع ہی پر ہلاک اور 8 شدید طور پر زخمی ہوئے تھے۔ این آئی اے کی فرد جرم میں کہا گیا کہ خود کش حملہ آور نے 200 کلوگرام دھماکہ خیز مواد سے لدی اپنی گاڑی کو سی آر پی ایف کے کانوائے میں شامل ایک بس کے ساتھ ٹکرا دیا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ بم بنانے کے لیے جو آر ڈی ایکس استعمال کیا گیا اسے پاکستان سے سرحد غیر قانونی طور پر پار کر کے بھارتی زیر انتظام کشمیر میں داخل ہونے والے جیش محمد سے وابستہ عسکریت پسند اپنے ساتھ لائے تھے، جبکہ باقی مواد کو مقامی طور پر حاصل کیا گیا اور 4 کلوگرام ایلومینیم پاؤڈر کو ایک ملزم وزیر الاسلام نے ای کامرس کمپنی امازون پر آرڈر پر لیا تھا۔ فرد جرم میں الزام لگایا گیا ہے کہ حملہ کرنے کی سازش پاکستان میں مقیم جیش محمد نے رچی تھی، جسے پاکستانی حکام کی مکمل پشت پناہی حاصل رہی ہے، لیکن اسے بھارتی زیر انتظام کشمیر میں مقامی سطح پر کی گئی ایک کارروائی دکھانے کے لیے اس کے لیے ایک مقامی نوجوان کو خود کش بمبار کے طور پر استعمال کیا گیا۔ این آئی اے نے دعویٰ کیا ہے کہ جیش محمد نے بھارتی زیر انتظام کشمیر میں اسی طرح کا ایک اور حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن 26 فروری 2019 کو بالا کوٹ میں واقع اس کے ایک اہم ٹھکانے پر بھارتی فضائیہ کی طرف سے کیے گئے حملے کے بعد ایسا نہیں کیا جا سکا۔ نیز اس کے بقول بڑھتے ہوئے بین الاقوامی دباؤ کی وجہ سے پاکستان نے اس معاملے میں چپ ساتھ اختیار کر لی اور اس سے ہاتھ کھینچ لیا۔ پاکستان نے این آئی اے کے ان الزامات اور دعووں کے بارے میں تاحال کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے، تاہم پلوامہ حملے کے بارے میں اس کا یہ موقف رہا ہے کہ یہ ایک قابل تشویش واقعہ تھا، لیکن اس کے ساتھ پاکستان کو جوڑنا سراسر غلط اور جھوٹا الزام ہے۔ پلوامہ حملے کے فوراً بعد پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا، یہ حملہ قطعی طور پر بھارت کے زیر انتظام کشمیر ہی میں تیار کیا گیا، ایک ایسا منصوبہ تھا جس پر عمل درآمد بھی مقامی سطح پر ہی کیا گیا اور اس کا پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ ان چارج شیٹس کو عدالتوں میں داخل کرانے کے لیے جو وقت چنا گیا وہ سیاسی اہمیت کا حامل ہے۔ یونیورسٹی آف کشمیر کے شعبہ سیاسیات کے سابق پروفیسر ڈاکٹر نور احمد بابا اس سے جزوی اتفاق کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا،
یہ بات آپ پاسٹ کو زیر نظر دیکھیے، یہ بھی ایک موٹیویشن ہوگی کہ الیکشن ہو رہے ہیں تو اس معاملے میں تو یہ تو بھی ہے، کیونکہ سچویشن انڈیا میں سٹیبل نہیں ہے، ان سائڈ بھی نہیں ہے آؤٹ سائڈ بھی نہیں ہے۔
این آئی اے کے ایک ترجمان کا کہنا تھا کہ دونوں معاملات میں کی گئی تحقیقات میں اس کے درجن افسران اور کارندوں کی کئی ماہ پر مہی محنت شاکا، جستجو، ارک ریزی اور اختصاص شامل ہیں، اور اسے سیاست کے ساتھ جوڑنا مزہ کا خیز بلکہ ایک المیہ ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کی خاتون اول میلانیا ٹرمپ نے منگل کے روز کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے لاکھوں افراد سے ہمدردی کا اظہار کیا. وہ ریپبلکن پارٹی کنونشن میں خطاب کر رہی تھیں. سادیہ زیب رانجا تفصیل بیان کرتی ہیں.
وائٹ ہاؤس کے نئے طور پر آراستہ روز گارڈن میں تقریر کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہماری زندگیاں مارچ سے تبدیل ہو کر رہ گئی ہیں اور وہ اس وائرس سے ہلاک ہونے والوں کے ورثہ کے ساتھ دلی ہمدردی محسوس کرتی ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ کرونا وائرس میں مبتلا ہونے والوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعاگو ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ انہیں اس بات کا احساس ہے کہ بہت سے لوگ پریشان ہیں اور خود کو بے یار و مددگار محسوس کرتے ہیں. تاہم وہ انہیں باور کرانا چاہتی ہیں کہ وہ تنہا نہیں ہیں. میلانیا ٹرمپ نے لاکھوں لوگوں کے علاج اور ان کی دیکھ بھال کے حوالے سے طبی عملے کی خدمات کی تعریف کی. انہوں نے کہا کہ طبی عملے نے ذاتی مفاد پر قومی مفاد کو ترجیح دی اور وہ اور ان کے شوہر صدر ٹرمپ ان کے شکر گزار ہیں. انہوں نے یہ بات ایسے وقت میں کہی ہے جب آئندہ نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخاب کے حوالے سے ملک بھر میں سیاسی سرگرمیاں عروج پر ہیں اور صدر ٹرمپ کے حامی ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن پر شدید تنقید کرتے ہوئے کرونا وائرس اور اس کے معیشت پر مرتب ہونے والے اثرات سے نمٹنے کے لیے صدر ٹرمپ کے اقدامات کی حمایت کر رہے ہیں. پیر کے روز شروع ہونے والا ریپبلکن پارٹی کا کنونشن جاری ہے جس کے بیشتر سیشن کرونا وائرس کے باعث ورچوئل انداز میں ہوئے. ماضی میں اس موقع پر ہزاروں ڈیلیگیٹ ذاتی طور پر کنونشن میں شرکت کرتے رہے ہیں. تاہم اس مرتبہ کووڈ 19 کے باعث صورتحال مختلف رہی. منگل کی شام کنونشن سے خطاب کرنے والوں میں وزیر خارجہ مائک پومپیو بھی شامل تھے جنہوں نے یروشلم سے کنونشن سے خطاب کیا. اپنی تقریر میں انہوں نے صدر ٹرمپ کی پالیسیوں کی تعریف کی جبکہ دیگر مقررین نے ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن پر معیشت، خارجہ پالیسی، امن و امان اور گن کنٹرول جیسے موضوعات کے حوالے سے ان کی حکمت عملیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا. دوسری جانب ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے ریپبلکن کنونشن کے آغاز کے موقع پر ایک مزاحیہ اشتہار جاری کیا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ جس طرح کرونا وائرس سے نمٹا جا رہا ہے اور لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں اور جس طرح بزرگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے اور جس انداز میں معیشت بدحالی کی جانب بڑھ رہی ہے یہ تمام چیزیں ان کی بد انتظامی کو ظاہر کرتی ہیں. پچھلے ہفتے جو بائیڈن نے اپنی پارٹی کی جانب سے صدارتی نامزدگی قبول کرنے کے بعد تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ صدر ٹرمپ نے امریکہ کو تاریکیوں کی طرف دھکیل دیا ہے. وہ عالمی وبا پر قابو پانے میں ناکام رہے ہیں جس سے لاکھوں لوگ اپنا روزگار کھو بیٹھے ہیں. ہم امریکیوں کے لیے اچھے دنوں کی امید لائیں گے. سادیہ زبران جھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پامپیو نے کہا ہے کہ انہوں نے بدھ کے روز بحرین میں عہدیداروں سے خلیجی علاقے کے اتحاد اور ایران کے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کی اہمیت پر بات چیت کی. پامپیو نے مانامہ میں بحرین کے ولی عہد شہزادہ سلمان بن حماد الخلیفہ سے ملاقات کی. مانامہ کے بعد ابوظہبی کے دورے سے متعلق محکمہ خارجہ نے بتایا کہ وزیر خارجہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان طے پانے والے سمجھوتے پر تبادلہ خیال کریں گے جب ان کی ملاقات متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبدالحمید بن زائد آل نہیان سے ہوگی. امریکی وزیر خارجہ مائک پامپیو اس ہفتے کئی ملکوں کے دورے پر ہیں کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان ہونے والے سمجھوتے پر مزید عرب ملکوں کے تعاون کے لیے کوشاں ہے. محکمہ خارجہ کی خاتون ترجمان مارگن آرٹیگس کے ایک بیان کے مطابق اس سے پہلے سوڈان کے دورے کے دوران وزیر خارجہ نے سوڈان کے خود مختار کاؤنسل کے سربراہ جنرل عبدالفتح البرہان سے اسرائیل اور سوڈان کے گہرے ہوتے دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا. پمپیو اپنے دورے کے اختتام پر عمان جائیں گے. اور اب پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں اور اعداد و شمار. پاکستان کے صوبے پنجاب کے مختلف شہروں میں مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے. پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کے 12 مریض دم توڑ گئے جبکہ 400 سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی. بھارت میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد 32 لاکھ سے تجاوز کر گئی. کرونا سے متاثرہ ملکوں کی عالمی فہرست میں امریکہ پہلے، برازیل دوسرے اور بھارت تیسرے نمبر پر ہے. نومبر میں فرانس میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کے خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے. طبی ماہرین نے امریکہ کی بیماریوں کے کنٹرول اور روک تھام کے ادارے کی جانب سے کرونا وائرس کی ٹیسٹنگ سے متعلق ہدایات تبدیل کرنے پر تنقید کی ہے. ادارے نے پیر کے روز اعلان کیا تھا کہ اگر کووڈ 19 کے متاثر افراد سے قریبی رابطہ کرنے والے اس وائرس سے متاثر نہیں ہوئے تو انہیں ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں. اس سے قبل بیماریوں کے کنٹرول اور روک تھام کے ادارے نے کہا تھا کہ کرونا وائرس کے مریضوں سے رابطہ کرنے والے ہر شخص کے لیے کرونا وائرس کا ٹیسٹ کرانا لازمی ہے. ادارے نے اس رابطے کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا تھا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کرونا مریض مریضوں کے پاس 6 فٹ سے کم فاصلے پر 15 منٹ تک موجود رہے۔ ان ہدایات میں اچانک تبدیلی کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی۔ طبی ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ان نئی ہدایات کے باعث ملک میں کرونا وائرس کے ٹیسٹوں میں بڑے پیمانے پر کمی ہوگی۔ جارج واشنگٹن یونیورسٹی کی پروفیسر ڈاکٹر لیناون کہتی ہیں کہ کرونا وائرس کے مریضوں کے ساتھ قریبی رابطہ رکھنے والوں کا پتہ لگانا ضروری ہے، کیونکہ اس وائرس کے منتقلی کے تقریباً 50% کیسز ایسے افراد پر مشتمل ہیں جن میں اس وائرس کی باقاعدہ علامات ظاہر نہیں ہوئی تھیں۔ امریکہ کی صحت اور انسانی بھلائی کے محکمے کے ترجمان کا کہنا ہے کہ لوگوں کو اپنے ڈاکٹر یا صحت عامہ کے اہلکاروں سے مشورہ لینا چاہیے کہ انہیں ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ دنیا کے تیز ترین انسان یوسین بولٹ کا کرونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آ گیا، جس کے بعد انہوں نے خود کو الگ تھلگ کر لیا۔ جمیکا سے تعلق رکھنے والے بولٹ نے چند روز قبل ہی اپنی 34ویں سالگرہ منائی، جس کے لیے انہوں نے ایک بڑی پارٹی کا انعقاد کیا۔ اس پارٹی میں چہرے پر ماسک پہننے یا سماجی دوری کی احتیاط کا بھی کوئی خیال نہیں رکھا گیا تھا۔ 8 مرتبہ اولمپک گولڈ میڈل جیتنے والے بولٹ نے پیر کو سوشل میڈیا پر اپنی پوسٹ میں مداحوں کو بتایا کہ انہوں نے اپنا کرونا ٹیسٹ کرایا ہے، جس کا نتیجے کا انتظار ہے۔ پیر کے شب جمیکا کی وزارت صحت نے تصدیق کی کہ ان کا ٹیسٹ مثبت رہا ہے۔ کرونا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد بولٹ نے خود کو قرنطینہ کر لیا اور ان کے مداحوں کی جانب سے نیک تمناؤں کا اظہار کیا جا رہا ہے، جبکہ بعض افراد یوسین بولٹ میں وائرس کی تشخیص کو ان کی لاپرواہی کی وجہ قرار دے رہے ہیں۔ کرونا وائرس کا شکار ہونے کی تصدیق کے بعد بولٹ نے ٹویٹر پر جاری اپنے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ وبا سے بچنے کے لیے آئسولیشن میں چلے گئے ہیں اور اس صورتحال کو آسان لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان میں کرونا وائرس کی کوئی علامت نہیں اور سانس کی بیماری کی وجہ سے وہ اس مرض کا شکار ہوئے۔ اور کرونا وائرس کی خبروں اور تازہ ترین اعداد و شمار کے بعد کچھ اور خبریں پیش کرتے ہیں۔ چین میں آباد زیادہ تر التائی زبان بولنے والے ویگور نسل مسلم اقلیت کے بہت سے افراد نے چین کے جبر و استبداد سے بھاگ کر ترکی میں پناہ لی ہے۔ مبصرین کہتے ہیں کہ چین کی حکومت کے قائم کردہ اصلاحی کیمپوں میں رہنے والے ویگوروں کی حالت حراستی کیمپوں میں رہنے والوں جیسی ہے، اور ایسے میں جب چین نے ترکی پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا ہے تو ویگور پناہ گزینوں کو ترکی میں اپنے مستقبل کے بارے میں فکر لاحق ہے۔ اس بارے میں ڈورین جونز کی رپورٹ انجم ہیرل گل پیش کرتے ہیں۔
ایک حالیہ مظاہرے کے دوران ویگور کارکنوں نے شکوہ کیا کہ وہ ترکی میں چین کے خلاف آواز بلند نہیں کر سکتے۔ قبل ازیں ترک پولیس نے ان کارکنوں کو گرفتار کر لیا تھا جنہوں نے اپنے خاندان کے ان افراد کی تصویروں والی ٹی شرٹیں پہن رکھی تھیں جنہیں چینی حکام نے حراست میں رکھا ہوا ہے۔ ایک ویغور سرگرم کارکن مرزا احمد الیاس توغلو اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تھانے لے جانے کے بعد پولیس افسر نے کہا کہ اب تم جا سکتے ہو، لیکن ان ٹی شرٹوں کے ساتھ نہیں۔ توغلو بتاتے ہیں کہ افسر نے کہا کہ بس تم نہیں پہن سکتے، تمہیں انہیں الٹا کر کے پہننا ہوگا۔ ہمیں مجبور کیا گیا کہ ہم یہ ٹی شرٹیں الٹی کر کے پہنے، جس سے نہ صرف ہماری بلکہ ہماری ماؤں اور بھائیوں کی بھی عزت نفس مجروح ہوئی۔ ترکی ان ممالک میں سے ہے جہاں بڑی تعداد میں ویغوروں نے پناہ حاصل کی ہے، ان کی اکثریت استنبول میں مقیم ہے۔ عبد الرحیم امین پراج 7 برس پہلے استنبول آ گئے تھے، ان کی اہلیہ چین کے ایک حراستی مرکز میں ہے۔ پراج کو خطرہ ہے کہ چین پر ان کی تنقید سے وہ اب ترک حکام کا ہدف بن گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پولیس نے مجھے ایک ریستوران میں بند رکھا اور پھر مجھے سیفاکوئے پولیس اسٹیشن لے گئے۔ انہوں نے مجھے ایک دستاویز پر دستخط کرنے کو کہا، اس میں لکھا تھا کہ یہ شخص ایسی تنظیموں سے تعلق رکھتا ہے جو ترکی کے لیے خطرہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پولیس افسران کو بتایا کہ ان کا ان گروپوں سے کوئی تعلق نہیں اور وہ اس پر دستخط نہیں کریں گے۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ابراہیم ارجن، جو نمایاں ویغور کارکنوں کو چین کے حوالے کرنے کی کوششوں کے خلاف متعدد مقدمات میں وکیل ہیں، ان کا کہنا ہے کہ پراج جیسے کیس کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ لوگوں کو بغیر ثبوت کے غیر ملکی دہشت گرد لڑاکا ہونے کے الزامات پر حراست میں رکھا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سب جانتے ہیں کہ چین اس وقت ترک وزارت خارجہ، وزارت داخلہ اور سیکیورٹی فورسز پر زبردست دباؤ ڈال رہا ہے۔ حکام سے ہماری بات چیت کے دوران ہمیں بتایا گیا تھا کہ 5 سے 10 ویغوروں کو چین کے حوالے کرنے سے ترکی کو معاشی اور سیاسی فائدہ حاصل ہوگا۔ سابق وزیر اعظم احمد دیواتوغلو نے اردوان حکومت پر ویغوروں کی قربانی دے کر چین کے ساتھ معاشی تعلقات مضبوط بنانے کا الزام لگایا ہے۔ صدر اردوان نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترکی نے دسیوں ہزاروں ویغور افراد کو اپنے ہاں پناہ دی ہے۔ تاہم جیسے جیسے ویغور افراد پر چین کے جبر و استبداد کی خبریں باہر آ رہی ہیں، تو ایسے میں ترک لیڈر نے عالمی سطح پر چین کی مذمت سے اپنے آپ کو باز رکھا ہے۔ اس خاموشی پر پراج جیسے بغور اضطراب کا شکار ہو رہے ہیں۔ پراج کہتے ہیں کہ حکام نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے اور اس خاموشی کی وجہ سے میں خوفزدہ ہوں، میں اپنے مستقبل کے بارے میں بات نہیں کر سکتا، اگر کروں تو ڈراؤنے خیالات سے میں پریشان ہو جاتا ہوں کیونکہ میرا مستقبل ایک انجانے اندھیرے میں ہے۔ اب پراج کو اپنی شاعری میں سکون ملتا ہے۔ انہیں برسوں سے اپنے اہل خانہ کی کوئی خبر نہیں آئی اور بہت سے بے غور افراد کی طرح انہیں مستقبل سے کوئی زیادہ امید بھی نہیں ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ اور چین نے کئی شعبوں میں جاری کشیدگی کے باوجود اس سال جنوری میں طے پانے والے باہمی اقتصادی اور تجارتی معاہدے پر عمل درآمد کو آگے بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ دونوں ملکوں کے اعلی حکام نے منگل کے روز فون پر تجارتی معاہدے کے پہلے مرحلے کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں بات چیت کی۔ اس معاہدے کے تحت چین 2 برسوں کے دوران امریکہ سے $200 بلین کا سامان خریدے گا، جن میں کاریں، مشینری، تیل اور زرعی پیداوار شامل ہے۔ لیکن کرونا وائرس کے بحران کے سبب چین میں امریکی اشیاء کی طلب میں کمی ہوئی ہے، جس سے معاہدے پر عمل آمد متاثر ہوا۔ دونوں ملکوں کی جانب سے الگ الگ جاری کیے گئے بیانات میں منگل کو ہونے والی گفتگو کی تصدیق کی گئی۔ واشنگٹن ڈی سی کے بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں ملکوں کے حکام نے اس حوالے سے بات چیت کی کہ چین معاہدے کی روح کے مطابق اس پر عمل درآمد کے لیے اقدامات کرے۔ دوسری طرف بیجنگ نے اپنے بیان میں کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعمیری بات چیت ہوئی، جن میں چین اور امریکہ کے درمیان اقتصادی اور تجارتی معاہدے کے پہلے مرحلے پر عمل درآمد کے لیے سازگار حالات پیدا کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ لیبیا میں کئی سال سے جاری لڑائیوں کے بعد گزشتہ دنوں ہونے والی جنگ بندی کے بعد احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے۔ سادیہ زیبرانجا کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
احتجاجی مظاہروں کا آغاز اتوار کو اس وقت ہوا جب سینکڑوں مظاہرین نے دارالحکومت ترابلس کے شودا اسکوائر میں جمع ہو کر حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ اتوار کو ہونے والے مظاہرے کو سرکاری فوج نے ہوائی فائرنگ کر کے منتشر کر دیا تھا، لیکن اب مظاہروں کا سلسلہ دوسرے شہروں تک پھیل گیا ہے۔ ترابلس میں قائم اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ اتحادی حکومت نے الزام لگایا ہے کہ سیکیورٹی فورسز میں شامل بعض دار اندازوں نے احتجاجی مظاہروں کو منظم کیا۔ چند روز قبل اقوام متحدہ کی مداخلت کے بعد لیبیا میں قائم حریف حکومتوں نے اپنے الگ الگ بیانات میں ایک دوسرے کے خلاف فوجی کاروائیاں روک کر قومی سطح پر نئے انتخابات کرانے پر اتفاق کیا تھا۔ ملک کے تیسرے بڑے شہر مصراتہ میں بھی پیر کو عوام سڑکوں پر نکل آئے اور حکومت مخالف نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ملک میں ہر روز 15 سے 20 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جبکہ ادویات اور خوراک کی رسد بھی کم ہو رہی ہے۔ بعض مظاہرین کا کہنا تھا کہ جب وہ تنخواہوں کی وصولی کے لیے بینک جاتے ہیں تو وہاں اکثر کیش کی قلت ہوتی ہے۔ لیبیا میں کرونا وبا کے بعد صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے، جبکہ مظاہرین کا یہ بھی گلہ ہے کہ تیل کے وافر ذخائر ہونے کے باوجود انہیں یہ دستیاب نہیں ہے۔ تیل کے ذخائر سے مالا مال ملک لیبیا 2011 میں سابق فوجی حکمران معمر قذافی کی حکومت کا تختہ الٹے جانے کے بعد سے خانہ جنگی کا شکار ہے اور ملک میں 2015 سے اقتدار کے لیے رسا کشی جاری ہے۔ سادیہ زیبرانجھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
خبریں ختم ہوئیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.urduvoa.com۔
میڈیم ویو 972 kHz پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے۔ پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ مزید رپورٹیں۔ ابھی آپ کو لیبیا کے بارے میں ہم نے ایک رپورٹ سنوائی تھی، اب پیش کرتے ہیں ایک تجزیاتی رپورٹ۔ لیبیا میں اقوام متحدہ کی تسلیم شدہ حکومت نے نئی جنگ بندی کا اعلان کیا ہے، مگر اس کے حریف ہفتار دھڑے نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ لیبیا میں آئندہ کیا صورتحال ہو سکتی ہے اور وہاں بیرونی طاقتوں کی مداخلت کیا رنگ لا سکتی ہے؟ اس بارے میں ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری کی تجزیاتی رپورٹ سماعت فرمائیے۔
لیبیا میں اقوام متحدہ کی جانب سے تسلیم شدہ حکومت نے جنگ بندی کا اعلان کیا ہے، مگر حکومت کے حریف ایک دھڑے نے اسے ماننے سے انکار کر دیا ہے اور اس اعلان کو حکومت کی ایک چال قرار دیا ہے۔ ہم نے یہ معلوم کرنے کے لیے کیا لیبیا آئندہ دنوں میں کسی جنگ کا مرکز تو نہیں بن جائے گا جیسا کہ بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے، مشرق وسطی کے امور کے دو ماہرین ایف سی کالج لاہور کے ڈاکٹر فاروق حسنات اور بھارت کی جامعہ ہمدرد کے اسلامک اسٹڈیز کے شعبے کے ڈاکٹر اشتیاق دانش سے گفتگو کی اس سوال کے جواب میں کہ لیبیا میں بیرونی طاقتوں کی مداخلت کے سبب کیا صورتحال بنے گی۔ ڈاکٹر فاروق حسنات نے کہا،
جی بالکل، جیسے آپ نے کہا کہ بعد کی جو بیرونی حکومتیں ہیں وہ بھی اتنا شام میں آئی تھی، یہاں پہ بھی وہ آ چکی ہیں اور ان کی وجہ سے زیادہ کمپلیکیٹ ہو گیا معاملہ. لیکن جی این اے کی طرف سے جو گورنمنٹ آف نیشنل اکارڈ ہے جس کو یو این بی مانتا ہے، جو ترکی بھی اس کی سپورٹ کر رہا ہے، انہوں نے اعلان کیا تھا سیز فائر کا. لیکن جو دوسرا جو دھڑا ہے افطار کا، اس نے انہوں نے کہا جی یہ ایک لائے ہے، یہ ہمارے یہ ہم پہ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں اس چیز کے پیچھے کہ ہم سیز فائر کر رہے ہیں، تو اس لیے ہم ان کی سیز فائر نہیں مانتے. یہ ساری کمپلیکیشن اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ ایک گھڑے کو تو افطار کو تو یو اے چھوٹا سا ملک ہے، سمجھ نہیں آتی کہ اپنے بہت زیادہ انہوں نے پھیلاؤ کر دیا ہے. اور پھر مصر وہ ایک طرف ہے، روس جو ہے ان کی کوئی سمجھ نہیں آتی، ان کے مسنریز ہیں البتہ، وہ خود حکومت تو سامنے نہیں آئی کیونکہ مسنریز وہاں پہ آپریٹ کر رہے ہیں، وہ خاص طور پہ آئل کی جو انسٹالیشن ہیں اس کے اوپر. اور جی این اے کے ساتھ ترکی ہے کھلا کھلا، اور ترکی نے ان کے ساتھ معاہدے بھی کر لیے ہیں ابھی حال ہی میں جو سی لمیٹیشنز کے ہیں اور جو باؤنڈری ہے سمندری حدود کی، وہ انہوں نے معاہدے ان کے ساتھ کیے ہیں جس سے گریس کا بھی تنازع پیدا ہو گیا ترکی اور اس کی وجہ سے. تو اس لیے وہی حالات ہیں جو کہ شام میں ہم نے دیکھے تھے.
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لیبیا اب نیکسٹ فلیش پوائنٹ ہے مڈل ایسٹ میں؟
میں یہ کہہ رہا ڈائریکٹلی نہیں ہے، لیکن اگر ہم ایک بیان کے اوپر، چونکہ یہ آئسولیٹڈ جگہ ہے اور وہ تیل تو ہے ان کے پاس ابھی ایکسپلور بھی نہیں ہوا اور وہ اس میں انٹرسٹ ہے، لیکن وہ اتنا الجھ گئی ہیں ساری چیزیں اور وہ پارٹی جو ہے وہ اپنے جگہ پہ جمی ہوئی ہیں کہ اس کو بہت دیر اور بڑا ایفرٹ لگے گا سارٹ آؤٹ کرنے میں. دوسری وجہ یہ ہے کہ لیبیا ہی کی وجہ سے جو ایگریمنٹ ہوا ہے، جو سرحدی سمندری سرحدیں انہوں نے تعین کی ہیں ترکی کے ساتھ، وہ کانفلکٹ ڈائریکٹ آ گیا ہے گریس کے ساتھ، تو اس لیے وہ لیبیا ڈائریکٹ شاید نہ ہو لیکن لیبیا کی وجہ سے ایسے حالات ہو سکتے ہیں جو کہ اس جنگ کا پھیلاؤ دوسری طرف کی جو دھڑے ہیں وہ وہاں پہ بھی آپس میں مخالفت کریں اور ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش کریں.
یہ تھے ڈاکٹر فاروق حسنات، اور لیبیا کے صورتحال پر گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے ڈاکٹر اشتیاق دانش کا کہنا تھا.
جو لیبیا کا جو مسئلہ ہے وہ کافی کمپلیکس ہے، اس وجہ سے بھی کہ وہاں خود جو ہے اندرونی اختلافات ہیں. تین میجر گروپ ہیں، ایک تو وہ جو ہے سرراج کی جو حکومت ہے، گورنمنٹ آف نیشنل اکاؤنٹ جسے کہتے ہیں اور جسے یونائٹڈ نیشنز کا سپورٹ بیسیکلی حاصل ہے، لیکن پورے ملک پہ ان کی حکومت نہیں ہے. خلیفہ حفتر کا اپنا ایک گروپ ہے جس نے کئی مہینوں سے جو ہے تریپولی کا ایک طرح سے گھراؤ کر رکھا تھا، محاصرہ کر رکھا تھا، اور وہ محاصرہ اس لیے ختم ہوا کہ ترکی نے بہت ہی فورسفلی بڑے طاقتور طریقے سے ایک طرح سے مداخلت کی گورنمنٹ آف نیشنل اکارڈ کے فیور میں، ان کے حق میں، اور اس وجہ سے وہ ہٹ پایا. لیکن ایک حفتر کا جو علاقہ ہے وہ ایسٹرن لیبیا ہے، ویسٹرن لیبیا والا علاقہ جو ہے جس میں تریپولی وغیرہ آتا ہے، یہ گورنمنٹ آف نیشنل اکارڈ جو ہے اس کی سرراج کی جو حکومت جہاں پہ ہے. تو یہ تو تین میجر گروپ خود یہ اس میں، ایک تو سالے عیسا کا گروپ جو ہے، بیسیکلی سالے عیسا جو ایسٹرن لیبیا میں ایک پارلیمنٹ ہے اس کے اسپیکر ہے اور ایک اچھے خاصے وہ ہے. پہلے وہ اور حفتر کے بیچ میں جو ہے، خلیفہ حفتر کے بیچ میں ایک طرح سے ایگریمنٹ تھا، لیکن وہ ایگریمنٹ ٹوٹ چکا ہے اور اب تو اس طرح سے تین گروپ ہو گئے ہیں. تو یہ تین گروپ تو اپنے میں ایک مسئلہ ہے ہی ہے، لیکن ان تین گروپ کے ساتھ جو ہے یہ اپنے آپ میں کچھ نہیں ہے، یہ جتنے باہر کی طاقتیں ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اوور آل صورتحال میں اگر تھوڑا سا بھائی ایمانداری اور محنت سے اس پیس پروسیس کو یا جنگ بندی کو آگے بڑھایا جائے تو یہ بڑھ سکتا ہے. اس کی وجہ کہ ترکی بھی ایک خاص حد سے آگے بڑھنا نہیں چاہ رہا.
آنے والے دنوں میں لیبیا کوئی بڑا فلیش پوائنٹ بن سکتا ہے؟
تو ایک اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ ہر ایک کو، خاص طور سے لیبیا کے اندر جو ہے زیادہ تر لوگوں کے یہ انداز ہو رہا ہے کہ ہمارے آپس کی لڑائی کی وجہ سے دنیا کے مختلف ممالک جو ہے اپنے اثرات کے، اپنے مفادات کے تحت آ کے ہمارے معاملات کو خراب کر رہے ہیں. چنانچہ انہوں نے جو ایک پوائنٹ ہے جو جنگ بندی کا اعلان کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ہم تیل کو جو برآمد کریں گے، بیچیں گے اسے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، اور اس سے پیسہ جو آئے گا اس سے لیبیا کی تعمیر نو پہ جو ہے اس کو خرچ کریں گے اور لیبیا کا اثر نو جو اس کو اپنے قدموں پہ کھڑا کریں گے. بجائے جنگ کے شعلے اور بھڑکے زیادہ امکان یہ ہے کہ وہاں امن کی طرف جو ہے پیش قدمی زیادہ ممکن ہے.
یہ تھے ڈاکٹر اشتیاق دانش, عمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
لبنان کے دارالحکومت بیروت کی بندرگاہ پر ہونے والے دھماکے نے جہاں مقامی افراد کی زندگیوں کو متاثر کیا ہے, وہیں جنگ کی تباہ کاریوں سے بچ کر لبنان آباد ہونے والے شامی پناہ گزینوں کے لیے بھی کئی مشکلات کھڑی کر دی ہیں, جن میں سے اکثر کے لیے اہل خانہ اور گھر سب کچھ چھن جانے کے بعد کوئی محفوظ ٹھکانہ نہیں بچا. دوسری جانب لبنان میں کام کرنے والے لاکھوں غیر ملکی گھریلو ملازمین بھی یہاں سب کچھ کھو دینے کے بعد قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے اپنے ملک واپس نہیں جا پا رہے. فائزہ بخاری کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے.
اے خرطاب,
یہ شام سے تعلق رکھنے والے احمد سطیفی ہیں جو اپنی بیوی اور دو بچیوں کو شام میں جنگ کی تباہ کاریوں سے بچا کر بیروت کے قرنطینہ نامی علاقے میں آباد ہوئے تھے, لیکن وہ اپنے اہل خانہ کو بیروت کی بندرگاہ کے دھماکے کی تباہ کاری سے نہ بچا سکے جو محض چند سیکنڈوں میں لقمہ اجل بن گئے. ان کا گھر ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے جس میں دبی یادیں ان کے لیے دردناک داستانیں ہیں.
نجحت عائلتي سنة 2014.
میرا خاندان 2014 میں جنگ سے فرار ہو کر یہاں آیا اور یہاں کرائے پر ایک گھر لیا. دھماکے کے وقت میں یہاں موجود نہیں تھا, کہیں بہت دور تھا. شام 6 بجے کے قریب دھماکے کی آواز آئی اور دھواں اٹھنے لگا. میں نے خود کو ڈھانپا. گھر پہنچا تو دیکھا کہ میری بیٹی دیوار سے ٹکرا کر مر چکی تھی.
دھماکے کے وقت ہم سب یہاں باہر بیٹھے ہوئے تھے, یہ خدا کا کرنا تھا ورنہ ہم سب مر جاتے.
شام ہی سے تعلق رکھنے والے ادے قطان بھی اس محلے کے رہائشی ہیں, لیکن وہ اور ان کے رشتہ دار اس دھماکے میں محفوظ رہے. انہوں نے اس واقعے کی کچھ تصاویر سنبھال رکھی ہیں, لیکن انہیں دیکھنا کسی اذیت سے کم نہیں.
یہ فریج اور سب کچھ ہم پر گر گیا, لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہم بچ گئے. آپ نے تصویریں دیکھی ہیں نا؟
یہ علاقہ ایک کھنڈر کا منظر پیش کر رہا ہے جہاں ادے اور ان کے رشتہ دار ملبے کے ڈھیروں کے سامنے اپنے روزمرہ معمولات میں مصروف نظر آتے ہیں. شام سے لبنان آنے والے بلال حسن کی داستان بھی کچھ زیادہ مختلف نہیں. بیروت کے جمیزہ نامی علاقے میں دھماکے سے تباہ ہونے والے ان کے اپارٹمنٹ کی دیواروں پر ان کے بچوں کے خون آلود ہاتھوں کے نشان اس ہولناک واقعے کی یاد دلاتے ہیں. ان تمام شامی پناہ گزینوں کے لیے لبنان ایک محفوظ پناہ گاہ تھا, لیکن اس دھماکے کے بعد ان کے گھر ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ اب وہ پناہ کے لیے کہاں جائیں.
خون کے یہ نشان اس وقت پڑے جب بچے میرے یہاں پہنچنے کا انتظار کر رہے تھے, ان کی چیخیں نیچے مجھ تک پہنچ رہی تھیں.
اس دھماکے کے بعد لبنان میں مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے ان لاکھوں گھریلو ملازمین کو خاص کر ایک اور بحران کا سامنا ہے, جن کی ملازمتیں اور معاوضے پہلے ہی لبنان کی خراب معیشت کے باعث خطرے میں تھے. ان میں سے بہت سے اپنی رہائش اور ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھنے کے بعد اب اپنے ملک واپس جانا چاہتے ہیں. اس مقصد کے لیے وہ لبنان میں اپنے قونصل خانوں کے باہر احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں.
ہم تمام حکومتوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ لبنان سے ان افراد کے انخلاء کے لیے نہ صرف ٹھوس اقدامات کریں بلکہ دستاویزات کے بغیر افراد کو بلا مشروط ان کے ملک واپس بھیجنے کا انتظام بھی کریں ان کی جانیں بچانے کے لیے.
تاہم لبنان میں کام کی غرض سے داخل ہونے کے لیے رائج متنازع کفالہ سپانسرشپ سسٹم کے تحت یہ تارکین وطن اپنے آجر کی اجازت کے بغیر کسی صورت بھی اپنے کانٹریکٹ کو ختم نہیں کر سکتے, کیونکہ ایسا کرنے سے لبنان میں ان کی قانونی حیثیت ختم کی جا سکتی ہے. انسانی حقوق کی تنظیمیں اس قانون کو غیر انسانی قرار دیتی ہیں. بیروت دھماکے نے معاشی مشکلات اور سیاسی انتشار کے شکار اس ملک کے مسائل میں مزید اضافہ کر دیا ہے. اس سے متاثرہ افراد اپنے مستقبل کے بارے میں غیر یقینی کا شکار نظر آتے ہیں. فائزہ بخاری, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ میں خواتین کو ووٹ کا حق دیے جانے کو 100 برس مکمل ہو گئے. امریکی خواتین نے حق کے رائے دہی کے حصول کے لیے ماضی میں بہت سخت اور طویل جدوجہد کی تھی. اس تاریخی جدوجہد کے بعد ووٹ کا حق ملنے اور آج کی امریکی خواتین پر اس کے اثرات کیا ہیں, سعدیہ زیب رانجا اپنی رپورٹ میں بتاتی ہیں.
19ویں صدی کے اختتام اور 20ویں صدی کے آغاز میں امریکہ بھر میں حقوق نسواں کی حامی خواتین نے ایک مشکل اور طویل جنگ لڑی.
ان خواتین کو طنز اور تضحیک کا نشانہ بنایا گیا.
سن 1848 میں نیو یارک میں سینیکا فالز کنونشن میں اس تحریک کی بنیاد رکھی گئی اور ایک دستاویز تیار کی گئی جس میں خواتین کے لیے مردوں کے مساوی حقوق اور ووٹ کے حق کا مطالبہ کیا گیا.
کنونشن میں شامل وفود نے کہا کہ مرد اور عورت کو ایک جیسا بنایا گیا ہے. یہ جملہ اعلان آزادی سے مستعار لیا گیا ہے, لیکن اس میں لفظ عورت کی اضافت سے اسے معنی خیز بنا دیا گیا.
خواتین کو ووٹ کا حق دلانے کے لیے 70 سال لڑی جانے والی اس لڑائی میں سفید فام خواتین نے سیاہ فام خواتین کا خیر مقدم نہ کیا،
لیکن سیاہ فام خواتین نے 2 صدیوں تک غلامی کے خلاف تحریک، چرچ کانفرنسوں، شہری حقوق کی تنظیموں اور افریقن امریکن ویمن سمیت متعدد تنظیموں کی بنیاد رکھی۔
اگرچہ 20ویں صدی کے اوائل میں معاشرے میں خواتین کا کردار تبدیل ہوا، لیکن نئی نسل کی خواتین نے بھی یہ جدوجہد جاری رکھی۔ انہوں نے پرامن احتجاج کیے اور بھوک ہڑتالیں کی۔
وہ دوپہر میں کھانے کے وقفے کے دوران فیکٹریوں کے دروازوں کے سامنے چھوٹے چھوٹے سٹولوں پر کھڑے ہو کر عورتوں کے حق رائے دہی کے لیے، مردوں کو راغب کرنے کے لیے عوام میں تقریر کرتی۔
صدر وڈرو ولسن نے سن 1918 میں خواتین کے حق رائے دہی کی جانب اپنا موقف مثبت طور پر بدلا، اور پھر 2 سال بعد آئین میں ترمیم کی توثیق کر دی گئی۔ لیکن آج 100 سال بعد بھی خواتین کو ووٹ ڈالنے کی راہ میں رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خصوصاً سیاہ فام خواتین کو۔
ان سے ووٹ ڈالنے کے لیے شناختی دستاویز زیادہ طلب کیے جاتے ہیں، ان کے علاقوں میں پولنگ بوتھ بند ہو جاتے ہیں، ووٹر لسٹوں سے ان کے نام زیادہ نکالے جاتے ہیں۔
مساوی حقوق کی تحریک کے حامیوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کی ناانصافیوں کو آئینی ترمیم سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے، جسے 1923 میں متعارف کرایا گیا تھا۔
آپ صنف کی بنیاد پر امتیاز نہیں برت سکتے، اسے تمام 50 ریاستوں، وفاقی حکومت اور اس کی پالیسیوں میں لاگو ہونا ہوگا۔
سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ ایکول رائٹس ایکٹ کا مستقبل اگرچہ غیر یقینی ہے، لیکن جیسے ووٹ کا حق مانگنے والی خواتین پیچھے نہیں ہٹی تھیں، اسی طرح وہ بھی یہ لڑائی جاری رکھیں گے۔ ڈیبرا بلاک کے ساتھ سادیہ زیبران جھا، وائس آف امریکہ۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
26 اگست کو امریکی اپنے آئین میں 19ویں ترمیم کی منظوری اور اسے آئینی حیثیت دینے کی 100ویں سالگرہ منا رہے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ امریکی شہریوں کو صنفی بنیاد پر ووٹ کے حق سے محروم نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی بحیثیت ملک امریکہ یا اس ملک کی کوئی ریاست ایسا کرے گی۔ اس دن 2,60,00,000 امریکی خواتین کو یہ فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہوا کہ مستقبل میں ان کا ملک کس طرح چلایا جائے گا۔ خواتین کے لیے حق رائے دہی کی تحریک سرکاری طور پر 1848 میں عورتوں کے حقوق کے پہلے کنونشن کے دوران شروع کی گئی۔ بعد کے 70 برسوں میں اس کے حامیوں نے، جن میں خواتین اور مرد دونوں شامل تھے، ہر ممکن طریقے سے اس بات کی کوشش کی کہ عورتوں کے ووٹ کے حق کو قانونی شکل دی جائے۔ انہوں نے ایک آئینی ترمیم کی منظوری کی مہم چلائی، جس میں عورتوں کے ووٹ کے حق کی ضمانت دی جائے۔ یہ ایک طویل اور دشوار مرحلہ تھا۔ اسی دوران بعض خواتین نے غیر قانونی طریقے سے ووٹ دینے کی کوشش کی، اور جب ان کی کوششوں کو رد کر دیا گیا تو انہوں نے اس امید میں مقدمہ دائر کیا کہ جج حضرات ان کا ساتھ دیں گے۔ جب یہ کوشش ناکام ہو گئی تو انہوں نے ریاست کی سطح پر کام کیا، جہاں انہیں زیادہ کامیابی حاصل ہوئی۔ اس وقت تک جب کہ 19ویں ترمیم آئین کا حصہ بنی، تمام ریاستوں میں نصف سے زیادہ نے، جن میں سے بیشتر مغرب میں واقع تھیں، پہلے ہی عورتوں کو ووٹ دینے کے حق کی منظوری دے دی۔ کانگریس میں سست روی کے ساتھ منظوری کے بعد جون 1919 میں 19ویں ترمیم کو بالآخر اتنے ضروری ووٹ مل گئے کہ 19ویں ترمیم کو اس وقت کی 48 ریاستوں کی جانب سے 3/4 ووٹوں سے توثیق کے لیے بھیجا جا سکتا تھا۔ ٹینیسی وہ آخری ریاست تھی جس نے 18 اگست 1920 کو 19ویں ترمیم کی توثیق کی۔ 1873 کی مشہور تقریر میں عورتوں کے حق رائے دہی کی تحریک کی ایک رہنما سوسن بی اینتھونی نے امریکی آئین کے ابتدائیے میں خواتین کے حق رائے دہی کا جواز تلاش کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ ہم امریکی عوام اس بات کی خاطر کہ ایک زیادہ مکمل یونین تشکیل دے سکیں، انصاف قائم کر سکیں، اندرون ملک چین و سکون کو یقینی بنا سکیں، مشترکہ دفاع کا سامان پیدا کریں، عمومی فلاح و بہبود کو فروغ دے سکیں اور خود اپنے لیے اور اپنی آئندہ نسلوں کے لیے آزادی کی نعمتوں کو محفوظ بنا سکیں. امریکہ کے اس آئین کو احترام کا درجہ دیتے ہیں اور اس کی توثیق کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آئین میں یہ درج ہے کہ ہم جو عوام ہیں اور یہ نہیں کہ ہم سفید فام مرد شہری اور نہ ہی یہ کہ مرد حضرات, بلکہ ہم تمام لوگ جنہوں نے یہ یونین تشکیل دی ہے اور ہم نے اس کی تشکیل کی اس لیے نہیں کہ آزادی کو رائے گاں کر دیا جائے بلکہ اس لیے کہ اس کا تحفظ کیا جائے اور اسے ہمارے نصف حصے اور آئندہ نسلوں کے نصف تک محدود نہ کر دیا جائے بلکہ وہ آزادی جو تمام لوگوں کا احاطہ کرے جن میں خواتین اور مرد سبھی شامل ہیں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو ختم کرنے کی بہجت جلانی کو بھی اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.